السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بنیاد وحی الہی کے اوپر رکھی ہے. بغیر وحی کے اگر کوئی انسان دین سمجھنا چاہے گا تو وہ انسان دین کو نہ سمجھ سکے گا نہ دین کو سمجھا سکے گا. کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس فن کو بھی، جس چیز کو بھی انسان کو سمجھنا ہو، اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے. مثلاً ایک انسان تیراکی نہیں جانتا، تو اس کو اگر تیراکی سیکھنی ہے تو تیراکی کے ماہرین سے رابطہ کرے، تب وہ تیراکی سیکھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی انسان تجارت نہیں جانتا، تو پہلے تجار کے پاس جا کر کے بیٹھے، ان سے سیکھے. اور جو تجار ہے وہ بھی اپنی اولاد کو پہلی دفعہ کے اندر سب کچھ دکان پر دے کر نہیں بٹھا دیتے، بلکہ کچھ دن اپنے ساتھ بٹھا کر پھر اس کے بعد جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دکان چلانے کے قابل ہے تو اس کو دکان پر بٹھاتے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے دین کو نازل فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بھیجا. اس صحبت کی برکت سے صحابہ بن گئے، ورنہ خالی قرآن ان کی ہدایت کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ نے خالی قرآن پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی صحبت بھی اللہ نے لازم فرما دی. اس کی برکت سے صحابہ اکرام ایسے تیار ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت جس کو مل جائے اس کا کیا حال ہوگا. آج کا ایک پرفتن ماحول یہ ہے کہ لوگ دین کو عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب عقل اور وحی، عقل کی انتہا اور وحی کی ابتدا، عقل کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. بھئی سمجھ میں نہیں آئی جب اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، اس کے بعد سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہمارا کام ہے. اپنے عقل کے پیمانے پر اگر اس کو تولے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا. لہذا عقل کے پیمانے پر احکام شریعت کو نہ تولے، کیونکہ ہماری عقل اتنی سی ہے، ہم خود تو 6 فٹ کے ہیں، کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی 5.5 فٹ کا ہے. جو وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ کتنی مضبوط ہے، انسان ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان, جس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی اگر تھوڑی بہت سائنس پڑھ لیتا ہے, کوئی جہاز بنا لیا, کوئی موبائل بنا لیا, کوئی گاڑی بنا لی, تو اپنے آپ کو سائنسدان سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس کا معجز ہوں. نہیں, جتنی چیزیں تو نے استعمال کی ہیں اس کے اندر, وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس زمین کے اندر یا اس زمین کے اوپر اللہ نے رکھی, تو نے دماغ لڑایا اس کو جوڑ کر کے ایک چیز بنا لی, اس کا ایک نام رکھ دیا گیا. اس کا نام رکھنے کے بعد اب کیا ہے, اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ اس چیز کو ہم نے ایجاد کیا ہے, اس چیز کے بنانے والے ہم ہیں, اس کے ماہر ہم ہیں. نے ایجاد نہیں کیا اس نے, وہ سانے ہیں, خالی بنانے والا ہے, چند چیزوں کو جوڑ کر کے اس نے ایک چیز بنا لی. اس نے اسی طرح سے دین ہے کہ دین کو اپنے عقل کے پیمانے محدود پر ہرگز مت تولو. اگر عقل کے پیمانے محدود پر تولو گے تو یہ عقل کے اندر نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالی رب العزت کا ارشاد ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے اس زمین و آسمان کا پیدا کرنا, اور الذین یذکرون اللہ قیاما, اور ہماری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے عشاق ہمیں صبح و شام, رات صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی. فرمایا دیکھو, ذکر برائے خالق ہے, ذکر برائے خالق ہے, اور فکر برائے مخلوق ہے. اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہمیں فکر کی دعوت دے رہے, فرما رہے زمین آسمان کے اندر فکر کرو. یہ کس نے بنایا؟ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, یہ کس نے بنائی؟ اس کے اندر غور کرو. تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. تفکر کرنا ہے تو اللہ کی مخلوقات کے اندر تفکر کرو. اگر اللہ کی ذات میں تفکر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ عقل میں نہ آنے والی چیز ایک ایسی ہے کہ انسان پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑتا. اب ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, آپ اس کو اس کی عمر سے زیادہ کی سائنس پڑھانا شروع کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار اس کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں, جو اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو سوچے گا, شیطان پہلا سوال یہ کرے گا, اللہ رب العزت کب سے؟ اب انسان کو کیا معلوم. اچھا ٹھیک ہے, قیامت آئے گی, انسان ختم ہو جائے گا, اللہ رب العزت باقی رہیں گے. کب تک باقی رہیں گے؟ اب کیا ہے, گمراہی کا راستہ کھل گیا. تو فرمایا جن چیزوں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ان چیزوں کے اندر تو فکر کرو, لیکن اس کے بنانے والے کے اندر تمہیں تفکر کرنے کی اجازت نہیں دی. ہاں, اللہ کی ذات کے اندر تفکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ راہ راست سے بھٹک جائے گا, کیونکہ اپنی عقل سے ماورا ہو کر کے سوچ رہا ہے. ایک انسان نیچے کھڑا ہوا ہے, کبھی اس نے جہاز دیکھا ہی نہیں, کبھی جہاز میں بیٹھا ہی نہیں. اب وہ جہاز کو دیکھتا ہے, جہاز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے, یہ کس چیز سے بنا ہوگا, کیسے ہوا میں اڑ رہا ہے, نہ اس کا کوئی جو زمین سے ٹکا ہوا ہے اس کے باوجود ہوا میں معلق ہے, جا رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اس کو اگر ایک دفعہ بٹھا دیا جائے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے چلا. تو دین کو عقل سے حل نہیں کرو. جن لوگوں نے دین کو دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو معیار بنایا وہ گمراہ ہو گئے. جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو نہیں وحی کو معیار بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. آج یہ بہت بڑا فتنہ امت مسلمہ کے سامنے چیلنج کی شکل کے اندر موجود ہے کہ آج لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے آؤ دین کو عقل کے ذریعے حل کریں. یاد رکھنا دین عقل کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹے عقل والا سائیکل بنانے والا وہ مقابلہ جہاز بنانے والے سے اپنی عقل کا نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے جہاز کے اندر سینکڑوں ہزاروں چیزیں, سائیکل کے اندر کیا ہے. تو جب ایک انسان محدود چھوٹی عقل رکھنے والا اپنے جیسے انسان کی عقل سے مقابلہ نہیں کرتا تو ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے معبود اور اپنے رب کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا تو نامراد اور ناکام ہو گھر کے واپس لوٹے گا. آج عقل کے پیمانے پر تولنے کی وجہ سے آج کہا جاتا ہے داڑھی رکھو, کہتے ہیں مولانا داڑھی تو عربوں کا رواج تھا, فلاں کام کرو یہ تو عربوں کے اندر رواج تھا, پردہ تو عربوں کے اندر رواج تھا, مسلمانوں کے اندر تھوڑی ہے, اسلام میں تھوڑی ہے کوئی. یا پھر پردہ اگر کریں گے کیونکہ وہ عقل کے اس کے اوپر تول رہے ہیں اور عقل جو ہے انسان کی ناقص ہے. عقل کامل کب ہوتی ہے؟ عقل کامل جب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب نسبت بنا دیتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کامل تھی. آج انسان بڑا ناز کرتا ہے اپنے اعمال کے اوپر کہ میرا عمل یہ. عمل کچھ نہیں بھائی, اللہ کا فضل نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دعا کی, بعض روایات کے اندر 10 سال تک آیا ہے لیکن صحیح روایت یہ کہ 1 سال تک دعا کی کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں زیارت ہو جائے. تو 1 سال کے بعد جب زیارت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا پسینہ پوچھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عنوہ نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اب حساب و کتاب دے کر اللہ سے فارغ ہوا. 1 سال کے بعد امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ اول, 1 سال کے بعد فارغ ہوا. آج انسان نے عقل کو معیار بنایا. عقل کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں صحیح, بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں, اچانک عقل گم ہوئی پاگل ہو گئے. اگر عقل پر معیار ہوتا, معیار عقل کو بنایا جاتا تو عقل گم نہیں ہوتی. دیکھیں وحی قرآن کو مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ جلایا بھی گیا الاعوذ باللہ, یہاں تک کہ گھروں سے نکال کر سمندروں کے اندر ڈال دیا گیا, لیکن اللہ تعالی نے اس کو محفوظ رکھا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی. تو جس کی ذمہ داری اللہ تعالی لے لیں اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو وحی کی ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے اور عقل کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی, وحی کی ذمہ داری لی. جب ان دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا, ایک انسان کو بتایا جائے کہ آؤ عقل کے ذریعے دین کو حل کرتے ہیں, تو وہ انسان عقل کے ذریعے حل کرے گا. اب اس کے سامنے جو چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہیں، جس کو اس کی عقل تسلیم نہیں کرتی. داڑھی رکھنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے یہ تو عربوں کا رواج ہے. عربوں کے اندر کہا جائے بھائی پردہ کرو، کہتے ہیں مولانا پردہ تو یہ عربوں کے اندر رواج تھا، یہ کوئی دین کے اندر نہیں ہے. تو قرآن کے اندر جو آیات قرآنیہ پردے کے اوپر نازل ہوئی، وہ کیا صرف اہل عرب کے لیے نازل ہوئی تھی؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ ہدل للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین عرب ہو یا عجب ہو، جو اس کو پڑھے گا وہ ہدایت آئے گا. لیکن جب وہی انسان جو عقل لڑا رہا ہے اس سے کہا جائے کہ میاں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کر کے آئیے، تو وضو خانے پر جا کر استنجا نہیں کرتا، وہ منہ ہاتھ دھو کر کے آ جاتا ہے. اب اس سے یہ کہا جائے کہ ہوا تو کہیں اور سے نکلی، تو آپ اس مقام کو دھو لیں، عقل کا تقاضا یہ، اور آپ کو پاک صاف ہو جانا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں، اس طرح سے نہیں پاک ہوگا، پہلے منہ دھونا پڑے گا، پھر ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر مسح کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد پاؤں دھونے پڑیں گے، فرائض وضو ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے وضو ہوگا. کیوں بھائی، اب عقل کہاں چلی گئی؟ اسی لیے اللہ تعالی نے جو آیت نازل فرمائی، جو بارہا ہمارے بزرگوں نے سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، جو دین کے اندر پختہ ہے، جب دین میں پختہ ہوں گے تم ان کے ساتھ رہو گے، ہمارے دین کے اندر بھی پختگی آ جائے گی. اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ یار ہمیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں، تو خالی کتابوں سے انسان کسی دنیاوی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتا. امور آخرت تو دور کی بات ہے، امور دنیا کتنے آسان ہیں لیکن کوئی انسان انجام نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ایک انسان کو روٹی بنانا نہیں آتی، وہ روٹی بنانے پر 5000 صفحے کی کتاب پڑھ لے، کیا ہوا، روٹی بنانا سیکھ جائے گا؟ ایک انسان الیکٹریشین کا کام نہیں جانتا، ساری زندگی الیکٹریشین کی کتابیں پڑھتا رہے، لیکن کسی استاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. ایک پنکھا چلانا تو دور کی بات ہے، ایک پنکھے کا تار بھی نہیں جوڑنا آئے گا اس کو. دادا فرماتے تھے کہ یہاں تک انسان اتنا معذور ہے کہ ایک جلیبی بنانے کے لیے اگر اس کو کہہ دیا جائے، بغیر حلوائی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ جلیبی بنانا نہیں سیکھ سکتا، جبکہ جلیبی کتنی ٹیڑی بنتی ہے. کہتے ہیں نا اردو کے محاورے میں، ماشاءاللہ آپ جلیبی کی طرح سیدھے. یہ محاورہ اردو ہے، یہ تو سیکھ جائے گا. حضرت والے ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مسجد میں آپ جاتے ہیں، 70-80 سال ہو گئے ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، مسجد میں گئے، مسجد کی محراب کے اندر عموماً لکھا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب 70-80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اچانک ایک دن آپ کو ایک شخص کاغذ اور قلم دیتا ہے، حضرت صاحب آپ کو یہاں پر 70-80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آپ 5 وقت اس کو دیکھتے ہیں، ذرا اس طریقے سے لفظ اللہ اور لفظ محمد یہ لکھ کر کے دکھلا دیجئے. فرمایا بتاؤ، لکھ دے گا وہ؟ 70 سال 80 سال سے دیکھ رہا ہے، قلم سے اس طرح نہیں لکھ سکتا. جب تک کسی صاحب فن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، اگر صاحب فن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو شاید 2-3 گھنٹے کے اندر اس طرح لکھ کر کے دکھا دے. اسی لیے حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین، میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کر کے رہو. بغیر جڑے دین انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتا. جو انسان خالی کتابوں سے دین سیکھتا ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے. کیونکہ عقل جو ہے, عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتا. جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں, تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے. مثلا ایک چیز ایجاد ہوئی, اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کو بالکل منتہا تک پہنچا دیا. کچھ سالوں کے بعد کوئی اور شخص آتا ہے, وہ اس ٹیکنالوجی کو فیل کر دیتا ہے. فیل کرنے کے بعد کہتا ہے یہ میں جدید ٹیکنالوجی لے کر کے آیا ہوں. ہم تجربہ کرتے ہیں, بازاروں کے اندر جاتے ہیں الیکٹرانک کی چیزیں خریدنے کے لیے, تو دن بدن نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو جو پہلے بنانے والا گیا تھا اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی, لیکن بعد میں آنے والے نے, اس کا ذہن زیادہ تیز تھا, اس نے ذہن کو زیادہ استعمال کیا, اس نے اس سے اچھی بنا لی اس نے. لیکن وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک قرآن کا ایک لفظ کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکا. چاہے وحی متلو ہو چاہے وحی غیر متلو ہو, یعنی قرآن ہو یا حدیث ہو, کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا اس کو. اس لیے کہ وہ من جانب اللہ نازل ہو رہی ہے. جو اللہ کے ہاں سے چیز آئی ہے اس کو انسان تبدیل کرے گا تو جاننے والا, پہچاننے والا پکڑ لے گا کہ تو خائن ہے. قرآن کی آیت کو غلط پڑے گا, پکڑا جائے گا. رمضان المبارک قریب آ رہا ہے, امام قرآن سنا رہا ہے, امام ہے, بوڑھا ہو گیا سناتے سناتے, ایک لفظ کے اندر غلطی کرتا ہے, پیچھے کھڑا ہوا سامنے بچہ بھی ہوتا ہے, فوراً لقمہ دیتا ہے, یہاں غلطی کی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, عقل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. آج گدو بندر بھرا ہوا ہے پاگلوں سے, جنہوں نے عقل لڑائی, آخر انجام کار کیا ہوا, گدو بندر پہنچا دیے گئے. دین کے معاملے کے اندر عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے معاملے کے اندر کیا ہے, سمعنا واطعنا, بس. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ دین کے معاملے میں کیا ہے, سمعنا واطعنا, یا اللہ ہم نے سن لیا, ہم اطاعت کریں گے, بس. تب تو کامیابی ہے. سمیعنا کے بعد یہ سوچے, یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اولیاء اللہ کے پاس جانے کا حکم دیا ہے, ہمیں کیوں تقویٰ کا حکم دیا ہے, ہمیں کیوں نماز کا حکم دیا ہے, ہمیں روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی, اللہ تعالیٰ نے اگر جج ایک فیصلہ لکھ کر کے دے دے, بھئی فلاں شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے, اس نے یہ جرم کیا ہے, اب اس جرم کے بعد وہ شخص لاکھ دلائل پیش کرے, کوئی انسان مارے گا, کہے گا تو نے جرم ہی اتنا بڑا کیا ہے, دلائل کیا دیتا ہے تو اس کے. جب ایک جج کو یہ حق حاصل ہے تو اللہ رب العزت کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرما دیا, اور نازل فرما کر کیا فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پانچ دفعہ اللہ تعالی نے فرمایا, ہم نے, نحنو پھر ہم نے, نزلنا ہم نے نازل کیا, وَإِنَّا ہم لحافظون اس کی حفاظت ہم کریں گے. پانچ دفعہ لفظ ہم لا کر کے اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ. تو جو اتنا محفوظ راستہ ہو کہ ایک انسان ایک راستے سے واقف نہیں ہے, دوسرا واقف کار ہے, تو انسان اس کو ساتھ لیتا ہے کہ یار مجھے اس جگہ جانا ہے, اس ملک میں جانا ہے, اس شہر کے اندر جانا ہے, لیکن میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں, مجھے لے کر کے چل. تو وہ انسان اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ یہ تو جاتا آتا رہتا ہے, چلو مجھے بھی صحیح طرح پہنچا دے گا. आजकल गाइड उसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि गाइड रास्ता बतलाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, फरमाया खाली किताब से तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, किताब के साथ साथ गाइड के पास क्या होता है, एक किताब होती है, लेकिन किताब में वो दिखा रहा होता है और अमली तौर पर समझा रहा होता है ये रास्ता यहां मुड़ा, अगर एक मोड़ गलत मुड़ गए तो तुम ऐसा ना हो कि तुम जा रहे हो बलूचिस्तान, एक मोड़ गलत मुड़े तो लाहौर पहुंच गए। तो गाइड भी समझाता है। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया किताबुल्लाह मैंने नाजिल की, रसूलुल्लाह को मैंने भेजा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को किताबुल्लाह समझाई जिस तरह उन्होंने समझाई। जब अंबिया चले गए दुनिया से तो अंबिया के वारिसीन आ गए, अंबिया के वारिसीन ने भी इसी किताबुल्लाह को लिया और हमें हमारी अमली जिंदगी के अंदर किस तरह इसके ऊपर अमल करना है वो करके समझाया कि देखो इस तरीके से अमल किया जाता है। क्योंकि एक से दो भले, क्या कहते हैं उर्दू का मुहावरा है ना, कहते हैं भाई एक से दो भले, भाई चलो दो चलते। तो इंसान अगर किसी इंसान के हाथ में हाथ देता है अल्लाह के लिए, देने वाला और लेने वाला दोनों की नीयत खालिस हो। खालिस किस तरह हो कि यार हमारा रिश्ता खानदानी तो नहीं बनता, इलाकाई नहीं बनता, हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। अब जब वो उसको लेकर के चलेगा तो वो खुद आलिम मंजिल था, इसको खुद भी बालिग मंजिल हो चुका है, इसको भी बालिग मंजिल तक कर देगा, इसको भी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज दीन को इतना मामूली समझ लिया गया कि जो इंसान चार किताबें पढ़ता है वो इंसान क्या समझता है, उसको जब मसला बताया जाए वो कहता है मौलाना इतने मसाइल हमें भी मालूम है, इतने मसाइल हमें भी मालूम है। अगर साइंस का कोई आदमी आ जाए जो साइंस को मुकम्मल जानता हो, मुकम्मल उससे वाकफियत रखता हो, वो आकर के हमें समझाए कि भाई देखो पंखे के अंदर ये, सब लोग गौर से सुनते हैं पंखे में क्या है, भाई क्या है, उन्होंने बना करके दे दिया, हमने लगा लिया, हम बटन दबाते हैं ये चलता है, बस हम बटन बंद कर देते हैं बंद हो जाता है, इतना तो हर इंसान जानता है। लेकिन इंसान उसके अंदर गौर करता है, अच्छा इसके अंदर ये भी है। जब आज हमारा मिजाज क्या बन गया, जब साइंस ने कह दिया तो तस्लीम करेंगे, जब तक साइंस ने ना कहा कहते हैं मौलाना इसके अंदर क्या रखा है इसके अंदर। आज साइंस ने क्या इकरार किया, साइंस ने ये इकरार किया कि 10 से लेकर रात को 12 बजे तक जो इंसान सोता है अगर उसने 3 घंटे की नींद की उसके अंदर अल्लाह ताला 6 घंटे की एनर्जी डाल देते हैं। और 12 से लेकर 2 बजे तक जो इंसान सोता है 3 घंटा सोएगा तो 3 घंटे की एनर्जी आएगी, और जो इंसान 2 बजे से लेकर के सुबह तक इला आखिरी जब तक सोएगा वो इंसान जितने घंटे सोएगा उतने ही का उसको फायदा होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया रात को जल्दी सोया करो। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, कह रहे यार दिन भर का थका हारा आया है इंसान, अब बैठ करके कुछ देर दोस्तों में गपशप करेंगे, कुछ इधर उधर टीवी के प्रोग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद जब सोएंगे तो फिर जब सोएंगे तो फिर दिन में उठेंगे कब। आज हमारे मामूलात जिंदगी क्या है, ہم اپنے معمولات زندگیوں پہ غور کریں کہ ہمارے معمولات زندگی کیا ہے. رات کو دو دو بجے تک جاگنا, ڈھائی ڈھائی بجے تک جاگنا, ادھر ادھر لگے رہنا, پھر اس کے بعد دن کو گیارہ بجے تک, بارہ بجے تک, ایک بجے تک سو کر کے اٹھنا. جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ تمہارے رزق میں برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے. رزق کی برکت کیا ہے؟ صبح کے وقت میں. شیطان نے ایسا انسان کو پٹی پڑھائی اس کے انسان سب کچھ بھول گیا, وہ رات کو بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہا ہے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درس دیا کرتے تھے ہفتے میں ایک دن. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں روز درس دیا کریں. فرمایا روز نہیں دوں گا, کیونکہ تمہارے دلوں سے اس کی اہمیت نکل جائے گی. ہفتے میں ایک دن دوں گا تاکہ تم اب دل کے اندر طلب و طلب لے کر کے آؤ. لیکن صحابہ کے اندر تڑپ تھی, ہمارے اندر تو تڑپ بھی نہیں ہے. وہ مچھلی جو مردہ ہو چکی ہے اس کو باہر نکالے وہ تڑپے گی؟ نہیں تڑپے گی, کیونکہ وہ مردہ ہو چکی. اسی طرح جن کے قلوب مردہ ہو چکے ان کو کوئی تڑپ نہیں ہے دن کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان مسلسل ہماری نافرمانی کرتا ہے پھر ہم اس کے دل پر, اس کے کان پر, علی ابصارہم اس کی آنکھوں کے اوپر ہم مہر لگا دیتے ہیں. جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے اس کو حق تسلیم کرنے کی عادت ہوگی, وہ حق کو تسلیم کرے گا. جب ہار جائے گا تو کہتا ہے جاؤ ہم مولویوں کی بات نہیں مانتے. ہمیں کیا کرنا ہے مولویوں کی بات مان کر کے؟ جب ہر طرف سے ہار جاتا ہے کہتا ہے دین ملکیت صرف مولویوں کی ہے. اگر دین, حضرت مولانا تقی صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار. اس کے پاس جو بات آئی اس نے آپ کے ہمارے سامنے رکھ دی, اب ہمارا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اگر عمل نہ کریں تو ہماری کوتاہی ہے, ہماری کمزوری ہے. اب جس کو راستہ نکالنا ہوتا ہے وہ راستہ نکال لیتا ہے. جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے مولانا اتنی عقل ہمارے پاس بھی ہے, اتنے مسائل ہم نے بھی پڑھے. بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو کیا گدھا عالم بن گیا؟ گدھے کے اوپر نہیں, گدھے کے پیچھے ریڑی پہ لگا دو, اس ریڑی پر بھی کتابیں بھر دو اور اس کو کہو علامہ صاحب تھوڑی سی تقریر کر دو جمعے کے دن, وہ ڈھیچو ڈھیچو کے سوا کچھ کرے گا؟ اور اس کی ڈھیچو سمجھ میں آئے گی کسی کو؟ نہیں. تو خالی کتابیں یاد کر لینے سے یا کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے انسان کو اس کے اوپر عبور حاصل نہیں ہوتا. جب تک کہ کوئی گائیڈ ساتھ نہ ہو, مطلب جب تک کوئی شیخ ساتھ نہ ہو, کوئی مربی ساتھ نہ ہو, کسی کو اپنا بڑا نہ سمجھتا ہو. آج کل یہ بیماری بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ جی ہم اپنا بڑا کسی کو کیوں بنائیں, اور یہ بیماری علماء اور عوام دونوں کے اندر ہے کہ ہم کیوں بڑا بنائیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن موجود ہے, ہم اس کی تلاوت کرتے, نماز پڑھتے. یاد رکھو شیطان ایسی جگہ سے کاٹے گا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ جنت کی طرف چلے, جب جنت کے قریب پہنچ گئے اللہ نے ان کے لیے جنت نہیں لکھی تھی, ان سے ایسے اعمال صادر ہوئے کہ جہنم میں جا کر کے گرے. اور لکھا ہے کہ بعض لوگ جہنم کی طرف چلے، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھی دی، ان سے ایسے اعمال کروا لیے کہ جنت مل گئی ان کو. لہذا اپنے اعمال کے اوپر ناز نہ کریں کہ یار میرے پاس تو اتنا علم ہے اور الحمدللہ عمل کی کمی بھی نہیں ہے، لہذا میں کیوں جاؤں. شیطان کیا ہے؟ عمل کا ناز پیدا کر دے گا. شیطان کیا پیدا کرے گا؟ یار تم تو اتنے بڑے عابد ہو، اتنے بڑے عابد. بھائی دیکھو آج کیا کہا جاتا ہے، شیطان سے اللہ تعالی نے کلام کیا نہیں کیا؟ ما منع کان تسجد، اے شیطان مردود تجھے کس نے منع کیا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا شیطان مقبول ہو گیا؟ کتنے انبیاء ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام نہیں کیا، مقبول ہوئے نہیں ہوئے؟ تو اللہ سے ہم کلام ہونا بھی، یہ بھی کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے. اگر یہ مقبولیت کی علامت ہوتی تو شیطان کبھی مردود نہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان مردود ہوا اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد. اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، مجھے اپنا علم دکھا رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کو سمجھا رہا ہے. ایک انسان اپنے ماں باپ کو سمجھائے میں ایسے پیدا ہوا، ماں باپ سمجھائیں گے کہ کیسے پیدا ہوا. شیطان سمجھا رہا ہے اللہ کو، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ نے کہا اچھا یہ نکل جائے یہاں سے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں جا کہا تم انکار کرنے والوں میں سے تو کرتا رہے، ورنہ کتنا بڑا عابد تھا، کتنا بڑا زاہد تھا، کتنا بڑا عالم تھا، یہ سب میں بارہ آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. تو مقبولیت کی علامت اللہ سے ہم کلام ہونا بھی نہیں ہے، لیکن کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ لازم ہے. آج تک کوئی ولی بغیر کسی دوسرے کا دامن پکڑے ہوئے بغیر ولی نہیں بنا. صحبت کے بغیر دین نہیں آتا، دین تو آ جائے گا. شیطان نے انسان خالص ہو کر کے چلا، اب کیا ہے؟ شیطان اس کے اگر عالم ہے تو شیطان اس کے پاس عالمانہ سوچ لے کر آئے گا، دیکھو یار تم کتنے بڑے عالم ہو کہ لوگ تمہاری بات توجہ سے سنتے ہیں، تمہاری بات غور سے سنتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے؟ علم کا تکبر پیدا ہو گیا. اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو ہی اس کو نہیں ملے گی. عابد ہے عبادت کر لی، کہا دیکھو سارا جہان سوتا رہتا ہے لیکن تمہیں اللہ تعالی نے کیا چیز عطا فرمائی ہے کہ تم اٹھ کر روتے رہتے ہو. اب کیا ہوا؟ نظر کس کی طرف گئی؟ اپنی عبادت کی طرف. اور اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں؟ ارے عبادت سے نظر ہٹاؤ، اللہ کے دیکھو، اللہ کا مقام کیا ہے؟ عظمت الہی کے اوپر غور کرو. تم نے جتنی عبادت کی ہے اس سے زیادہ عبادت گزار تو فرشتے، جن کو روز ازل اللہ نے بنایا، کسی کو قیام میں کھڑا کر دیا، وہ آج کے وقت تک قیام کے اندر موجود ہے. بنو پھر عبادت کے اندر مقابلہ کرو فرشتوں سے. بھائی عبادت کا ناز ہے تو مقابلہ کرو. جس کو سجدے میں اللہ نے حکم دیا وہ سجدے کے اندر ہے, کرو اتنا لمبا سجدہ, کر سکتا کوئی؟ جب عبادت کے اندر عابد کی نظر اپنی عبادت کے اوپر ہوئی, اللہ نے فرمایا نکل, تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے پاس عبادت کرنے والی مخلوق بہت ہے. اسی لیے کیا فرمایا, لعلین المسلمین الی من زجر المسبحین, اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کا رونا زیادہ پسند ہے اس سے کہ سبحان اللہ ایک آدمی کر رہا ہے, ایک کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اور ایک انسان ہے اور تسبیح بھی چھوٹی والی نہیں ہے, وہ 10,000 دانے والی ہے, لوگ دیکھ کر سمجھ رہے بہت بڑا ولی ہے یہ بہت عبادت گزار بڑا ولی ہے کامل ہے, اور ایک طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ رو رہا ہے, اللہ مجھ سے تو عبادت ہوتی نہیں, جو عبادت کرتا ہوں اس کے اندر تیرا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ کیا فرماتے ہیں, فرمایا مجھے تسبیح کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو بندہ رو رہا ہے اس کے آنسو میرے یہاں زیادہ قیمتی ہے. انسان اور رب کا فرق جاننا ہے تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ رونے والوں کو پسند کرتے ہیں, انسان ہنسنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ کے گھر میں تقریب ہو, ایک شخص روتا ہوا آ جائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جانتے بھی ہیں اس کو, وہ کوئی غم لے کر کے آیا ہے, آپ فوراً اس کو پکڑ کر ایک کنارے پر لے جاتے ہیں, یار دیکھ میرے گھر کے اندر تقریب چل رہی ہے, تو یہ روئے گا یہ ساری تقریب کا کھانا خراب ہو جائے گا, تو ایک کام کر بعد میں مجھ سے آ کر کے ملنا, جو بھی تیری حاجت ہوگی میں پوری کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جتنے عابد عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر ایک شخص رو رہا ہے, اللہ مجھ سے تو عبادت ہوتی نہیں, عبادت کرتا ہوں مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, وہ آنسو لے کر کے رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ عابدین کو ایک طرف کر کے اس رونے والے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور دادا نے اس کی عجیب مثال بیان فرمائی, فرمایا سجدہ کرنے والے اللہ کے ہاں بہت ہیں, طواف کرنے والے اللہ کے ہاں بہت ہیں, نمازیں پڑھنے والے اللہ کے ہاں ملائکہ بہت ہیں, اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں, تسبیح و تحمید کرنے والے بہت ہیں, کیونکہ روز ازل کیا کہا تھا ملائکہ نے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یا اللہ کیا ہم تیری تسبیح و تقدس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ زمین کے اندر خلیفہ پیدا کر رہے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے. ثم عرضها وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه, پھر کہا اے آدم, فرشتے تو سوچ رہے تھے ہم تو نور سے پیدا ہے, آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے, اللہ نے فرمایا نام میں سکھاتا ہوں آدم. ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی بهؤلاء ان کنتم صادقین, اللہ نے فرمایا یہ نام سمجھ میں آئے, اگر تم میں مقابلہ کرنا ہے ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو جواب دو اس کا. فرشتوں نے ہتھیار ڈال دیا, انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو آپ نے بس جتنا سکھایا ہے بس ہمیں اتنا معلوم ہے, اس کے آگے معلوم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میں انسان کو معرفت عطا کرتا ہوں, اس کو مٹی سے پیدا کیا, نطفہ ناپاک سے پیدا کیا, لیکن اگر یہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے میں اس کے قلب کو وہ حلاوت ایمانی عطا فرماتا ہوں کہ ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ یہ انسان کیسا انسان ہے. جب وہ انسان روتا ہے, واللہ دادا نے فرمایا ملائکہ رونے لگتے ہیں, یا اللہ یہ انسان کیسا انسان ہے کہ اس نے رب کو دیکھا نہیں, بغیر دیکھے رویا جا رہا ہے, اگر دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا, پورے دن بھوکا رہتا ہے رمضان کے اندر انسان, کس وجہ سے؟ اللہ کی محبت کے اندر بھوکا ہے, کوئی رہ کر دکھائے, گرمیوں کے روزے, پیاس لگی ہوئی ہے, قدرت حاصل ہے, پانی پی لے, اللہ کے خوف سے کیا ہے پانی نہیں پیتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو سکون عطا فرماتے ہیں, وہ روزے دار سے روزے کے وقت پوچھو, جب دسترخوان لگا ہوا ہے, شربت روزہ رکھا ہوا ہے, برف بھی ڈلی ہوئی ہے, اب انتظار کر رہا ہے کہ کب امام اذان دے گا اور میں یہ پانی پیوں گا اور جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ کھاؤں گا, تو سارے دن کی تکلیف, سارے دن کی مشقت ایک روزے کا گلاس دیکھ کر انسان بھول جاتا ہے. تو وہ انسان جو اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر جو تعلق کو پاتا ہے تو وہ ساری تکالیف کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے, یا اللہ مجھے کسی عبادت کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچا, یا اللہ یہ تو آپ کا کرم تھا کہ آپ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا, آپ نے مجھے جو نماز کی لذت و حلاوت, یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں تھی کہ میں نماز کی لذت و حلاوت کو پا سکتا, یا اللہ یہ آپ نے عطا فرمائی ہے مجھے. اس کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اس کے بڑوں نے اس کو سکھلایا ہی یہی ہے. دیکھو ہر وقت نظر اللہ کی طرف رکھو, گدھے نہ بنو کہ گدھے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی زمین کی طرف دیکھتا ہے, کیونکہ اس کی قسمت میں زمین پر چلنا ہے. لیکن باز کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے انڈے سے نکلتے ہی آسمان کو دیکھنا شروع کرتا ہے, کیونکہ مستقبل میں اس کی قسمت میں اللہ نے ہوا میں اڑنا لکھا ہے. تو دادا نے فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں پھر اس کو زمین نظر نہیں آتی, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اور جس کو گدھے کی طرح زمین کے اوپر خالی کھانا پینا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ میں صبح کھاؤں, شام کو جا کر کے رات کو کھاؤں اور صبح جا کر کے نکال دوں, میں امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس کی نظر ہمیشہ زمین پر ہی ہوتی ہے. فرمایا, بادشاہی بنو, اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں رزق عطا فرمائیں گے, لیکن یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب مرشد کامل نصیب ہو اور انسان کی اپنی نیت خالص ہو. ہاں, مرشد تو پکڑ لیا, لیکن اس لیے پکڑا, چلو یار ایک تعلق تو قائم ہو گیا. سرسری تعلق سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب تک کہ تعلق مضبوط نہ ہو, اور تعلق کی مضبوطی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو اپنے ایمان کے اندر خود ترقی ہوتی ہوئی محسوس ہو, خود نماز کے اندر مزہ آنے لگے, خود گناہ کر کے رونا آنے لگے, یا اللہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا. جب اس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لے کہ شیخ سے تعلق اس کا قوی ہے. اور دادا فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کی محبت, اللہ والوں کی محبت, یا اللہ تک پہنچنے کے جتنے دروازے, سب کی کنجی یہ محبت ہے, سب کی کنجی یہ محبت ہے. جس تالے میں لگائے گا وہ تالا کھل جائے گا. نماز میں دل نہیں لگتا, شیخ کو بتایا, شیخ نے تھوڑی سی تنبیہ کی, نماز میں دل لگنے لگ گیا. اور مشائخ کا کام کیا ہے؟ ہم جو اپنے حالات بتاتے ہیں انہیں, وہ خالی اس مسئلے کا حل نہیں بتاتے, اس مسئلے کے حل بتانے کے بعد دعا بھی کرتے ہیں, یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے, کیونکہ تعلق اللہ کے لیے. لہذا شیخ اور مرشد کے بغیر جو انسان کتاب اللہ کو بھی لے کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے بند کر دیں گے, اس کو حاصل نہیں ہوگا. وہ علم نبوت جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو عطا کیا تھا, اگر ایک انسان خالی کتاب اللہ لے کر کے بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ اس کے اندر علوم و معرفت کی جو خزانے میں ان تک پہنچ جاؤں, جب تک کسی صادق کی محبت کے اندر نہیں بیٹھے گا, کسی ولی کامل کی صحبت کے اندر نہیں بیٹھے گا, اس وقت تک وہ اس کی گہرائی کے اندر نہیں پہنچ سکتا. جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے انسان کیا پوچھتا ہے, کسی نے مقدمہ کر دیا, ایک انسان نے ایک انسان کے خلاف مقدمہ کر دیا, انسان کیا پوچھتا ہے, بھائی سب سے بڑا اس وقت کا وکیل کون ہے؟ فلاں وکیل ہے بھائی. اچھا کتنے سال اس نے پریکٹس کی ہے؟ نہیں بھائی پریکٹس نہیں کی لیکن قابل بہت ہے. ہاں نہیں مجھے ہروا کے چھوڑے گا پھر تو, پریکٹس نہیں کی تو کیا کرے گا, ہروا کے چھوڑے گا. جس کی پریکٹس جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اس کے پاس جاتا ہے. تو جنہوں نے جتنے زیادہ رگڑے اپنے استادوں سے کھائے اپنے مشائخ سے کھائے ان کے پاس جاؤ دین سیکھنے کے لیے, پھر وہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ یار میرے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی. یہ ہے مشائخ کی مثال. میں نے وکیل کس سے دی؟ وکیل سے. کیونکہ وکیل جب پریکٹس کرتا ہے تو کسی بڑے وکیل کے زیر سایہ رہ کر کے کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو جج کا درجہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی پریکٹس بہت ہو گئی, آپ نے وکالت بہت کر لی, آپ اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم آپ کو جج بناتے ہیں. تو جس نے جتنی زیادہ صحبت اٹھائی ہے اس کی پریکٹس اتنی زیادہ ہے. شیطان کا معمولی سا مکر بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. لاکھ وہ چھپائے لیکن شیخ کو علم غیب نہیں ہے, تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے, تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے. ارے جو ماں بچے کو صرف پالتی ہے, اب بچہ باہر گیا, ماں نے منع کیا تھا ٹھنڈا پانی پی کر مت آنا, ٹھنڈا پانی پھر بھی پی کر کے آیا, پہلی کھانسی آتے ہی ماں کہتی ہے دیکھ تجھے منع کیا تھا نا ٹھنڈے پانی سے بچنا, نہ پینا ٹھنڈا پانی. کیا ماں کو علم غیب حاصل ہو گیا؟ بولو بھائی کیا کہیں گے, ماں عالم الغیب ہے کہ بھائی ماں کا تجربہ اتنا ہے. تو شیخ عالم غیب نہیں ہوتا, اس کو اللہ تعالی نے ان راستوں سے گزارا ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ اتنا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بھی اس طرح تین دروازے تھے خانقاہ میں آنے کے, یہ پلر ہے نا دو بیچ میں, تو اگر اندر آئے مسجد کے اندر تو تین دروازے, تو حضرت بیچ میں بیٹھتے تھے. حضرت فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی شخص جب وہاں سے داخل ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام اچھائیاں اور برائیاں مجھ پر منکشف کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی چال ڈھال دیکھ کر کے میں سمجھ جاتا ہوں یہ صحبت یافتہ ہے یا غیر صحبت یافتہ ہے. اور حضرت نے اپنے اعلان بیان بھی فرمایا ایک عالم صحبت یافتہ لے آؤ اور ایک غیر صحبت یافتہ لے آؤ. فرمایا میں دس منٹ ان سے بات کروں گا, دس منٹ کے بعد بتا دوں گا یہ صحبت یافتہ ہے اور دس منٹ کے بعد بتا دوں گا یہ غیر صحبت یافتہ ہے. صحبت معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں بغیر صحبت کے سب کچھ مل جائے گا, بغیر صحبت کے کچھ بھی نہیں ملتا. तो बात समझ में आ गई कि दीन को समझने और परखने का मेयार अकल नहीं, क्या है? बोलो भाई, वही है, इलाही है। इल्म की कोई बात समझ रही हो, वही है इलाही की तरफ मुतवज्जे। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, बस जो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अब उसके आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। करेंगे भाई इसके ऊपर अमल? याद रखे, जब तक हम इसको पकड़ करके, वही को लाजिम पकड़ करके रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कभी मरदूद नहीं फरमाएंगे। और वही को छोड़कर अपनी अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, समझ ले उसी दिन से गुमराही का रास्ता उसके लिए खुल गया। अल्लाह ताला हमें अकल को ताबे बना दे, और हमें अल्लाह ताला वही का ताबे बना दे और अकल को छोड़ देने की, क्योंकि ये रास्ता अकलमंदों का है ही नहीं। अहले इश्क का रास्ता अहले अकल का रास्ता ही नहीं है, ये है ही दीवानों का रास्ता। ख्वाजा साहब फरमाते हैं ना, तब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, तब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो क्या है, अकल को एक तरफ रख दे दुनिया के उमूर के लिए। हाँ, कमाना कैसे ज्यादा है, अकल इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा है। एक इंसान सुबह से शाम तक भागता है, अल्लाह ने उसके लिए दिन के अंदर 5000 लिखे हैं, फिर भी मिल जाते हैं। और एक इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है, शाम को उसको वैसे ही 5000 मिल जाते हैं। लेकिन भाग दौड़ करना ये जरूरी है, असबाब के दर्जे के अंदर। ये नहीं कल से सब दुकान पर जाए, घर पर बैठकर सोते रहे कि मौलाना साहब ने कहा था तवक्कुल करो, तवक्कुल का माना है घर में बैठ जाओ। नहीं, तवक्कुल का माना क्या है, ऊंट को रस्सी से बांधो, अब रस्सी पर तवक्कुल मत करो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। आज लोग क्या कहते हैं, अरे मौलाना तवक्कुल का माना हम समझते हैं। तवक्कुल का माना क्या है, हजरत थानवी राम तिलाल ने क्या फरमाया, फरमाया ऊंट को रस्सी पर, रस्सी से बांध दो, बांधकर लकड़ी पे, दरख्त पे बांध दो, अब रस्सी पर भरोसा मत करो, अब भरोसा अल्लाह के ऊपर करो। लोग रस्सी से बांधते नहीं, ऊंट छोड़ करके क्या कहते हैं, हमने तवक्कुल कर लिया। तुम्हारा तवक्कुल तवक्कुल है नाकिस है। अब ऊंट गुम होगा तो रोगे, मुर्शिद कामिल तो पकड़ो, लेकिन तवक्कुल अल्लाह के ऊपर रखोगे, अल्लाह इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम आपके जात तक जरूर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अदा फरमाए, आप हजरात को भी अमल की तौफीक अदा फरमाए। निकाह वाले हजरात भाई आगे तशरीफ ले आए, सिर्फ दूल्हा जो है वो आगे आ जाए, बकिया के मैं नाम लूंगा, वो वहीं बैठे बैठे हाथ उठा दे। एक साहब ने लिखा है कि रिश्ते के लिए दुआ की दरख्वास्त है, बेटी की नरीना औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त है, आमीन। एक साहब ने लिखा है एक साथ दोस्त बीमार है, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। एक साहब ने लिखा घरेलू मसला है, हल नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला इनके घरेलू मसले को हल फरमा दे। एक साहब ने लिखा है कि मेरी वालदा को तवील अरसे से हलक में बलगम बहुत ज्यादा है, अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। सैयद आसिम अली आप हैं, दुल्हन की तरफ से भाई वकील है तनवीर अहमद, जो भी यहां हाथ उठा दें। शकील अहमद, नदीम अहमद, सैयद मुशर्रफ अली, सैयद मुनव्वर अली, الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم النكاح بركة أيسره
بعد خطبہ مسنونہ کے سید عاصم علی بل سید عالم علی ان کا نکاح مدیحہ بشیر بنت بشیر احمد بوکالت نذیر احمد شکیل احمد ندیم احمد بشہادت سید مشرف علی سید منور علی حق مہر 1.5 تولے سونے کا سیٹ مالیت 75,000 روپے پورا معجل یعنی عند الطلب سید عاصم علی میں نے آپ کا نکاح مدیحہ بشیر سے بعوض 75,000 روپے بصورت زیورات میں نے آپ کا نکاح کیا کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا
میں نے قبول کیا
بارک اللہ لکم علیک وجمع بینکما فی الخیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا اس کے اندر خوب برکت عطا فرما دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما قلب سلیم عطا فرما دین کو سمجھنے کے لیے یا اللہ جو وحی الہی ہے جو آپ کی طرف سے وحی قرآن کریم نازل ہوا یا اللہ اس کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ قرآن کی نظر سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين